الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زين العين النظر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب والعجم قطب العالم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ رات کے 3 بجے اٹھتے تھے اور 3 بجے اٹھ کر حضرت کی بندگی کا آغاز گویا کہ معرومی رحمت اللہ علیہ کے شعر سے ہوتا تھا کہ عشق من پیدا و دلبر ناپدید، کہ میرا عشق تو ظاہر ہے نظر آ رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ میں داڑھی رکھ رہا ہوں، میری شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکات ادا کر رہا ہوں، عورت ہے تو شرعی پردہ کر رہی ہے، حج ذمہ آیا تو حج کرنے کو جا رہے ہیں، اور سڑکوں پر گئے تو سب لوگ بدنظری کر رہے ہیں لیکن اللہ کا عاشق اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے گزر رہا ہے. تو میرا جو عشق ہے یہ کھلا ہے، لیکن جس محبوب کی خاطر سے میں یہ کر رہا ہوں، آہ وہ میرا محبوب نظر نہیں آتا. کیونکہ ظاہر بات ہے ایک آدمی دنیا پر مر رہا ہے، لیلاؤں پر مر رہا ہے، حکومت کے لیے پاگل بنا ہوا ہے، اور اس کے برعکس ایک شخص ہے وہ دنیا کی محبت ان لیلاؤں سے مال و دولت سے صرف نظر کر رہا ہے اور مال اور دولت کے عوض اپنے آپ کو فروخت نہیں کر رہا, تو ظاہر بات ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک شخص مال کی محبت میں پاگل ہو رہا ہے اور ایک شخص اللہ تعالی کی محبت میں دیوانہ بنا ہوا ہے, تو دونوں میں فرق ہے. دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر وہ بھی کسی کی محبت میں کر رہا ہے. یاد آیا کہ کافی پرانی بات ہے, ایک نوجوان میرے پاس آیا, اس نے بتایا کہ میں جہاز میں ایئر ہوسٹ ہے, وہ ہوسٹس تو عورت ہو گئی, وہ ایئر ہوسٹ ہے. اس نے کہا میرے ساتھ ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں لیکن میں کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوں. اس کی محبت کا مجھ پر اثر یہ ہے کہ جہاز میں کیسی حسینائیں آئیں یا ایئر ہوسٹس میری ساتھیاں کتنی حسین ہو, لیکن میرا دل ان کو دیکھنے کو نہیں چاہتا. تو میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں جس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوں بس اس کا خیال میرے ذہن پر ایسا غالب ہے کہ کہیں اور دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. میں نے کہا دیکھو, ایک لڑکی کی محبت, لیلا کی محبت تمہیں دوسروں سے نظر بچانے پر مجبور کر رہی ہے. اگر کوئی شخص مولا کی محبت میں تمام لیلاؤں سے بلکہ سارے عالم کی لیلاؤں سے نظر بچا رہا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات؟ اس میں کیا تعجب کی بات؟ تو پتہ چلا عاشق کا یہ عمل کہ مال و دولت سے سب پر نہ مرنا, لیلاؤں سے نظر بچانا, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کسی کی محبت میں گرفتار ہے. تو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق من پیدا و دلبر ناپدید. میرا عشق تو کھلا ہے, میرا عشق تو ظاہر ہے, لیکن میرا دلبر, دلبر کے معنی کیا ہے؟ جو دل کو کھینچ لے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے برعکس جن کو دلبر کہتے ہیں ظاہری طور پر ان کے اندر کشش ہے, ظاہری اور عارضی, ظاہری اور عارضی, کیونکہ ان کی اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو ان کے اندر کشش نہیں ہے. مثلا وہی لیلا جس کو دیکھ کر پاگل بن رہے, اگر وہ گندی ہوا خارج کر دے, پیشاب اور پخانہ کر دے, اب اس کے اندر کشش معلوم ہوگی؟ اس کے جسم میں پخانہ لگا ہوا ہو یا وہ بیت الخلاء میں ہو, وہ لڑکا وہ لڑکی, اور بیت الخلاء میں اب وہ پخانہ کر رہا ہے, نجاست اپنے جسم سے نکال رہا ہے, اور پھر ایسی کہ ابھی نجاست نکال رہا ہے, نجاست نکل رہی ہے, اور ابھی اس کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اب کیا عالم ہوگا؟ اس وقت کسی لیلا کو دیکھنے کو دل چاہے گا؟ تو ظاہری طور پر یہ حسین بڑے پرکشش معلوم ہوتے ہیں, ظاہری طور پر, لیکن باطن کے اندر ان کے نجاست اور غلاظت بھری ہوئی ہے, اور پھر ان کا حسن عارضی ہے, ان کی کشش عارضی ہے. آج جو لیلا 16-18-20 سال کی بہت پرکشش مس بیوٹی, کیوٹی, پریٹی, اینڈ سویٹی معلوم ہو رہی ہے. اب وہی بڈھی ہو گئی, اس کا حسن بگڑ گیا, آنکھوں پر چشمہ لگ گیا, دانت ٹوٹ کے گر پڑے, گال اندر کو پچک گئے, کمر جھک گئی, وہ بڈھی ہو گئی. اب اس بڈھی کو کوئی پوچھے گا؟ میرے شیخ اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آہ حضرت کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سکھانے کے لیے کتنی پیاری بات فرمائی. اور غیر اللہ کا یہ تذکرہ, ان کی فنائیت حسن کا تذکرہ, یہ لا الہ ہے کہ غیر اللہ کو نکالو. کیونکہ اگر میل کچیر دور نہ کی اور لیلاؤں سے اور لڑکوں سے بےہدا فلموں سے, چاہے فلمیں بےہدا ہوں یا باہدا ہوں, لیکن اس سے ہدایت نہیں ملے گی. یہ نہ سمجھے کہ باہدا انٹرنیشنل سے ہدایت مل جائے گی. یہ ہدایت دینے والے نہیں ہیں. جو خود ہدایت دینے کے لیے شرط ہے کہ وہ خود بھی تو ہدایت یافتہ ہو. ہادی کے لیے شرط ہے کہ وہ مہدی ہو, ہدایت پر ہو. اگر وہ خود ہدایت پر نہ ہوگا, کسی کو ہدایت کیا دے گا؟ اب ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ڈاکٹری پڑھا سکتا ہے؟ ایک آدمی انجینئر نہیں ہے, وہ انجینئرنگ پڑھا سکتا ہے؟ ایک آدمی اکاؤنٹنٹ حساب دان نہیں ہے, وہ حساب و کتاب پڑھا سکتا ہے؟ تو جو خود ہدایت پر نہیں ہے, وہ ہدایت کیسے سکھا سکتا ہے؟ الہدا کہہ دینا کیا کافی تھوڑی ہے؟ ہدایت پر ہونا بھی ضروری ہے. تو میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو, ان لیلاؤں سے نظر بچاؤ. اگر تم نے ان سے نظر نہ بچائی تو تمہارے قلب و جان کا ستیہ ناس ہو جائے گا. اور پھر جب وہی حسین جب بڈھے ہو جائیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ بھاگ نکلو گے تم بڈھے حسن سے. تمہارا معشوق یا معشوقہ جب بڈھی ہو جائے گی تو تم ان لیلاؤں سے بھاگو گے, اور جب تم بھاگ رہے ہوگے, ان لیلاؤں سے دوری اختیار کر رہے ہوگے, تو لوگ تم کر دیکھیں گے, تم کو دیکھ کر یہ شعر پڑھیں گے, اور تمہیں دیکھ کر یہ شعر کہیں گے, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, جن کو پہلے غزل سنا ہے, جن کے ساتھ پہلے ڈانس ناچ گانا تماشا ہو رہا تھا, جن کو اشعار لکھ کر بھیجے جا رہے تھے. جب وہی معشوق بڈھا اور وہ معشوقہ بڈھی ہو جائے گی, وہی لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہ ہونے کی وجہ سے جس کو چکن کڑھائی کی آفر کر رہے تھے, جس کے موبائل میں بیلنس ٹرانسفر کیا جا رہا تھا, اب وہی معشوق وہی لڑکا, اب اس کی داڑھی بڑی بڑی مونچھیں نکل آئی, اب اس کو پوچھے گا؟ اب وہ بیچارہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں بیمار ہوں, ضرورت مند ہوں, مجھے دوا ہی دلا دو. اب جناب اس کو دوا بھی نہ دلائیں گے, ضرورت مند پر مال بھی اتنا خرچ کریں گے. اس لیے میرے پیارے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ان لیلاؤں سے نظر بچا لو, ان سے کچھ نہ پاؤ گے. آپ کے لیے جگہ خالی ہے, دل تک کہنا. جزاکم اللہ, السلام علیکم. ماں رومی فرماتے نا کہ پیش ماں باشی کے بخت ماں بوت. آپ میرے سامنے تشریف رکھیں کہ آپ میرا نصیبہ ہیں. جان ماں از وصل تو سج جان شود, کہ آپ کی ملاقات سے میری جان سینکڑوں جان ہوگی. یہ عالم تو ہیں ہی, میرے استاذ بھی ہیں, میں ان کا بھگوڑا شاگرد ہوں. تو میرے پیارے دوستو, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو, اگر تم ان لیلاؤں سے فرار اختیار کرو تو اس کے بدلے میں تمہیں مولا ملے گا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ایک عجیب بات فرمائی کہ دیکھو, فرار کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے فرار طبعی اور ایک ہے فرار شرعی. فرار طبعی تو یہ ہے کہ جب وہی لڑکا یا وہ عورت بڈھی ہو گئی, اب یہ اس کو نہیں دیکھتا, نہ اس کو مس کال مارتا ہے, نہ ای میل کرتا ہے, نہ واٹس ایپ پر میسج بھیجتا ہے. کیوں؟ اب وہ بڈھی ہو گئی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, یہ جو فرار طبعی ہے, طبیعت ہوئی تو لیلہ کو دیکھا, اب وہ بڈھی ہو گئی تو نہیں دیکھ رہے. فرمارے اس عمل میں تمہارے ساتھ کافر بھی شریک ہے, یا تم کافروں کے ساتھ شریک ہو, کیونکہ کافر بھی یہی حرکت کرتا ہے. ادھر آ جائیں. ادھر سامنے آ جائیں. کافر بھی یہی کام کرتا ہے کہ جب تک وہ لیلا جوان ہوتی ہے وہ بھی اس کو دیکھتا ہے, شوق سے دیکھتا ہے, وہ بھی اس کو ڈیٹ کی آفر کرتا ہے, اور جب وہی لیلہ بڈھی ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں اس کو پوچھتا. فرماتے ہیں پھر تم میں اور کافر میں عملی طور پر کیا فرق رہا, کہ جو کام کافر نے کیا وہی تم نے کیا. بڈھی کو وہ بھی نہیں دیکھتا, تم بھی نہیں دیکھتے. اس کا نام ہے فرار طبعی, یعنی طبیعت تھی تو دیکھا اس لیے کہ وہ جوان تھی, اب طبیعت نہیں رہی تو نہیں دیکھتا اس لیے کہ وہ بڈھی ہو گئی یا بڈھا ہو گیا. جو پہلے گڈھا تھا اب وہ بڈھا ہو گیا, جو پہلے گڑیا تھی اب وہ بڑھیا ہو گئی, اب اس کو نہیں دیکھ رہا. اس کا نام ہے فرار طبعی. اور فرمائے ایک فرار ہوتا ہے, اس کا نام ہے فرار شرعی. یہ حضرت والا کا علم ہے. فرار کی دو قسمیں جو بیان کی, یہ حضرت کا علم ہے کہ فرار طبعی تو یہ ہے کہ طبیعت جب تک تھی دیکھا, اب وہ بڈھی ہو گئی تو نہیں دیکھ رہا. اور فرار شرعی یہ ہے کہ عشق بھی جوان ہو اور حسن بھی جوان ہو, یعنی نظر ڈالنے والے کے پاس مال بھی ہو, طاقت بھی ہو, موقع بھی ہو, اور جس کو دیکھ رہا ہے وہ حسین بھی ہے, جوان بھی ہے, موقع بھی ہے. لیکن اس وقت میں کہتا ہے کہ اللہ کے لیے میں نظر بچا رہا ہوں. اس فرار کا نام فرار شرعی ہے. اس فرار کا نام فرار شرعی ہے, اور یہ فرار معتبر ہے. دیکھو ادھر بیٹھو. یہ فرار معتبر ہے. وہ فرار جس میں وہ بڈھا یا بڈھی ہو گئی, اس کا کوئی اعتبار نہیں, یہ بے شرم ہے اور بے غیرت ہے یہ شخص, یہ خدا کا نہیں طبیعت کا بندہ ہے. اور خدا کا بندہ وہ ہے جس کے اندر تقاضے معصیت موجود ہے, تقاضے شہوت ہے, تقاضے گناہ ہے, لیکن اس وقت اللہ تعالی کا حکم اس کے سامنے ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے بچا فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی کریں. اس فرار کا اعتبار ہے, اور یہی وہ فرار ہے کہ اس شخص کو یہ اللہ والا بناتا ہے. ورنہ طبیعت ہے دیکھا, طبیعت ہے نہیں دیکھا, یہ تو کوئی کام ہی نہ ہوا. بندگی اس کا نام نہیں ہے, بندگی اس کا نام نہیں ہے کہ دل چاہا تو نماز پڑھ لی, دل چاہا داڑھی رکھ لی, دل چاہا قرآن پاک پڑھ لیا, دل چاہا نیک کام کر لیا, دل نہ چاہا تو نہیں کیا. بندگی کی حقیقت یہ ہے کہ دل کو قربان کرنا, دل کی خواہشات اور آرزوؤں کو فدا اور فنا کرنا, اللہ تعالی کی عظمت اور اللہ تعالی کے قانون کو قائم رکھنا, اس کا نام بندگی ہے. سبحان اللہ. تو فرار شرعی سمجھ میں آ گیا نا کہ جوانی ہے, موقع ہے. میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے, ہمارے اکابر نے بزرگوں نے بھی واقعے کو نقل کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا, اس نے حدیث شریف پڑھی, بیواؤں کی خدمت باعث اجر اور ثواب ہے. اس کے محلے میں ایک بیوہ تھی, وہ جوان تھی, دروازہ کھٹکھٹایا اور پہنچ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا, پوچھے کیا بات ہے, کہا کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں, کوئی کام ہو تو. نظر نیچی کی, ایک طرف منہ کر کے بات کی. نیک تھا, صالح تھا, نظر کی حفاظت کر کے پوچھا کہ کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے. اس نے کہا اچھا ابھی تو ذہن میں نہیں ہے, کل آنا. دو چار روز وہ آتا جاتا رہا, طالب علم تھا, جوان تھا, کوئی کام بتا دیتی, اچھا سبزی لا دو, میرے موبائل کے لیے کارڈ لے آؤ, میرے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو, کوئی کام بتاتی وہ. اس خدمت کی نیت سے وہ کہ بیواؤں کی خدمت ثواب ہے, وہ کام کرتا رہا. ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھول دیا, کوئی خدمت. اس نے کہا اندر کچھ ضروری کام ہے, آ جاؤ. اچھا, وہ نظر نیچی کر کے اندر چلے گیا, اس نے دروازہ بند کر لیا. اب اس نے کہا فرمائیے کیا خدمت ہے. اس نے کہا خدمت یہ ہے کہ آ جا سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے. اب تو وہ بڑا چٹ پٹ آیا, یعنی خدمت یہ ہے کہ میں برائی کی دعوت دی, بہت چٹ پٹ آیا, تھا نیک اور صالح. لیکن سمجھنے کی ایک بات یہ ہے, حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. جیسے میرے شیخ اور مرشد, یہ واقعہ یاد رکھنا, ایک دوسری بات سناتا ہوں. حضرت بمبئی تشریف لے گئے, ہندوستان کے حضرت کے سفر ہوئے ہجرت کے بعد. تو بمبئی میں حضرت کے ایک پیر بھائی تھے, حضرت ان کے یہاں تشریف لے گئے. تو دیکھا وہ جو پیر بھائی تھے, تیل لگائے ہوئے, تیل لگا کر کنگھی کی بھی اور داڑھی کو سیٹ کیا ہوا, آنکھوں میں سرما اور پان کھا کر منہ لال, ٹوپی اتار کے ایک طرف رکھی ہوئی. حضرت فرماتے مجھے اس کا حلیہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا, اور تعجب اس لیے ہوا کہ وہ اول جلول سا رہتا تھا, کہ ٹوپی بھی میلی پہن لی, کنگھی کی نہ کی, قمیض کچھ, شلوار کچھ, نہ کنگھی کی فکر، نہ تیل کی فکر، نہ سرمے کی فکر. فرمایا میں اس کا یہ نقشہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا. تو حضرت فرماتے میں اس کے آفس میں بیٹھا تھا، شیشے کا کمرہ تھا، تو نگاہ اٹھائی تو دیکھا شیشے کے باہر ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے بغیر دوپٹے کے. حضرت فرماتے کہ جب میں نے منظر دیکھا تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت تھی، حضرت صاف گو تھے، لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، خصوصاً اصلاح کے معاملے میں. تو حضرت نے صاف اس کو فرمایا، صوفی صاحب اس لڑکی کو گھر بھیج دو، آج تو تمہاری ٹوپی اتری ہے، کل تمہاری شلوار اتر جائے گی. اب اس صوفی صاحب کیا کہنے لگے، حضرت بیچاری یتیم ہے، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب نفس کراتا ہے نا تو اس سے نفس حرام لذت لے رہا ہوتا ہے، صورتاً دین ہے، اس لیے تو اللہ والوں کی صحبت چاہیے کہ ہم بظاہر دین کا کام کر رہے ہیں لیکن آخر وہ دین ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں سے سیکھنا ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ تو یتیم ہے، تمہیں اللہ سے یتیم کر دیں گے، چونکہ وہ حضرت سے محبت کرتا تھا، عقیدت تھی. تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ اس کو گھر بھیج دو. تو حضرت بیچارے یتیم ہے، فرمایا دیکھو کہ میں نے اس کو مدد کی نیت سے رکھا ہے، امداد باہمی، اور ظاہر بات ہے جب اتنا قرب رہے گا تو وہ جو ابھی مدد ہے وہ امداد باہمی سے بھی تبدیل ہوگی، تم مجھے مدد دو میں تمہیں مدد دوں. اس نے کہا، انہوں نے فرمایا بھائی دیکھو مدد اگر کرنی ہے کہ اس کا طریقہ موجود ہے. کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اس کو گھر بٹھاؤ. جب کوئی عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور وہ لعنت اس کے شوہر، اس کے باپ اور اس کے بھائی کو بھی پڑتی ہے، اور جب کوئی ایک عورت کو 100 مرد دیکھتے ہیں ہر مرد کو ایک لعنت ملی، لیکن اس عورت کو چونکہ 100 مردوں نے دیکھا اس کو 100 لعنت ملے گی. تو حضرت نے فرمایا اس کو گھر بٹھاؤ. کہا حضرت مدد؟ فرمایا مدد کا طریقہ ہے، اس کو گھر بٹھاؤ، تم اس کو ہر مہینے لفافہ بھجوا دو. یتیم کی مدد کرنے سے تو منع نہیں کر رہے، لیکن اپنے کو یتیم کیوں کرتے ہو؟ کہا حضرت ہاں یہ ٹھیک ہے، میں تم مدد کرو. پھر فرمایا دیکھو لفافہ دینے خود نہ جانا، فرمایا ایک حضرت نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا جب لفافہ دینے جاؤ گے تو نفس پہلے لفافہ دور سے پکڑائے گا، پھر انگلی سے انگلی ملائے گا، پھر ہاتھ پکڑوائے گا، پھر اوپر ہی چڑھا دے گا. یہ نفس ہے، یاد رکھنا یہ نفس کا مزاج ہے، گناہ کی طرف رفتہ رفتہ یہ بڑھتا ہے، آگے سے آگے بڑھاتا ہے. کہا حضرت پھر کیا کروں؟ فرمایا کسی بڈھے سے بھجوانا، شیخ فانی سے بھجوانا، شیخ باقی نہ ہو، ہے تو بڈھا لیکن ظالم سلاجید کھاتا ہے. کیونکہ بعض بڈھے صورتن شیخ فانی ہوتے ہیں، صورتن، باطنن وہ شیخ باقی ہوتے ہیں، اور بعض جوان شاب فانی شاب باقی نظر آتے ہیں لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ شاب فانی ہو چکے ہوتے، شادی کے قابل نہیں ہوتے.
فانی اور باقی کا یہاں مزہ آیا نا. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو کسی بڈھے کے ساتھ میں بھیجنا. ہاں جی حضرت جزاک اللہ تھا. فرمایا اور ہاں ایک بات اور بھی سنو, اس بڈھے کو کہہ دینا یہ نہ بتائے کس نے بھیجوائے. اب آپ دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنا قرب عطا فرماتا ہے, نفس کی کتنی باریکیاں. اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو نفس کی باریکیاں پتہ چلتی ہیں. فرمایا کہ اس کو کہہ دینا وہ بتائے نہیں کہ کس سیٹ صاحب نے لفافہ بھجوایا ہے. اس کا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا ہوگا یہ کہ اب نفس کو پتا ہے کہ ہر مہینے لفافہ جاتا ہے. ایک دن سیٹھ صاحب کو جب شہوت چڑھے گی, مستی چڑھے گی, اپنی موٹر گاڑی لے کے پہنچ جائیں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے, دروازے کے ناک کریں گے کہ جی اندر سے آواز آئے گی کون, کہاں میں وہی لفافے والا سیٹھ ہوں. اچھا سیٹھ صاحب آئیے آئیے اندر تشریف لائیے, روح افزا کا شربت کولڈ ڈرنک پینے کو ملے گی. پھر پوچھے جائے گا کیا خدمت کروں؟ کہا ہر مہینے آپ کو پابندی سے لفافہ مل رہا ہے؟ کہا جی مل رہا ہے. کہا اب کیا خدمت ہے؟ کہا آج میں آپ کا لفافہ کھولنے آیا ہوں. منع کر سکے گی وہ؟ کتنا بڑا امتحان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. دیکھو بات تو بڑی عجیب سی باتیں ہیں یہ, لیکن بہت اگر اس پر ہم لوگ عمل کریں ہماری اصلاح کے لیے, قرب اور تعلق معاللہ کے لیے بڑی ضروری باتیں ہیں. بظاہر یہ دنیاوی تو سمجھتی ہے بڑی عجیب باتیں ہیں. اس لیے سیکھنا پڑتا ہے. تو وہ جو طالب علم تھا وہ بیوہ کی خدمت میں, اس نے حدیث شریف پڑھی, بیوہ کی خدمت کرنی شروع کر دی. اب گناہ سے پالا پڑا. اس لیے کیسے خدمت کرے سیکھے, اپنی ماں کو اپنی بیوی کو استعمال کرے, اس کے ذریعے سے خدمت کرے, خود آگے نہ بڑھے. اب وہ نوجوان تھا نیک اور صالح, اس لیے دیندار ہونے کے باوجود طریقہ سیکھنا پڑتا ہے. صرف دینداری کافی نہیں ہوتی, طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی نیک کام کس طریقے سے کیا جائے. اب وہ سٹپٹا ہے, اس کو اللہ تعالی سے دل ہی دل میں دعا مانگی, یا اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی. اس کے ذہن میں آیا, اس نے کہا اچھا مجھے واش روم جانا ہے, بیت الخلا جانا ہے. اس زمانے میں کھڈی سسٹم ہوتے تھے کہ پہلے استنجا ایک جگہ کرتے تھے اور آپ دست وہاں سے ڈھیلے سے صاف کر کے آپ دست یعنی پانی سے استنجا کی دوسری جگہ ہوتی تھی, اس کو کھڈی سسٹم کہتے تھے. اور وہ سارا جمع رہتا تھا, پھر بھنگی آتا تھا اور وہ سارا پخانہ لے کے چلے جاتا تھا کسان وغیرہ اس کو خرید کر, اور پھر اس سے اپنے کرتے تھے. اب وہاں نجاست جمع کی, اس نے کیا کیا, پورے جسم پر پخانہ لگا لیا. میرے پیارے دوستو, گناہ سے بچنے میں کیسی کیسی تکلیفیں اختیار کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس پر انعام کیا عطا فرماتے ہیں. جب اس عورت نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو کراہیت کی جیسے کہا کہ ارے یہ کیا کیا تم نے, چل بھاگ یہاں سے. میرے مرشد فرماتے ہیں, بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے, کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ وہ نہر پر گیا, وہاں جا کے اس نے غسل کیا. اس کے جسم میں جہاں جہاں نجاست اور گندگی لگی تھی وہاں وہاں سے خوشبو پھوٹنے لگی. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا, حضرت طالب علموں کو خوشبو لگانے سے منع فرماتے تھے. وجہ وہی فتنہ. اب جو خوشبو ایک دو دفعہ محسوس ہوئی تو حضرت نے ٹوکا, یہ کیا بات ہے؟ پہلے تو چھپاتا رہا, پھر اپنا راز ظاہر کیا کہ حضرت اللہ تعالی نے تقوی کی برکت سے جس میں جہاں جہاں گندگی نجاست تھی لگی تھی وہاں اللہ تعالی اب قدرتی اب خوشبو ہو گئی, جہاں جاتا ہوں وہاں خوشبو ہو جاتی ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس کے جرے تو کس نہ بسائے. ہندی کا یہ جملہ ہے, اس کے جرے تو کس نہ بسائے, کہ اللہ کے لیے جو اپنے کو جلائے گا اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو کیسے نہ پھیلائیں گے. اللہ کے لیے مٹا کے تو دیکھیں. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمناؤں کا خون کیا, اپنی خواہشات کو فنا کیا, قربان کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشبو کو اڑایا. تو میرے پیارے دوستو, ایک دن کیا تماشا ہے, ان لیلاؤں کا حسن فنا ہو جائے گا. بظاہر جو آج بہت اچھے معلوم ہو رہے ہیں, انجام کیا ہے ان کا. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے, میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی, میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی, کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی. یعنی کوئی شخص پاگل لیلاؤں کے چکر میں, کوئی لیلا بن لیلا مجنوں کو پاگل بنا رہی ہے, جس کو دیکھو عشق بازی اور حسن فانی کے چکر میں گھوم رہا ہے. میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی, کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی. لیکن فرماتے کہ وہی اسی لیلا کو اور مجنوں کو مر گئے, اب قبر میں دفن کر دو, چھ مہینے کے بعد لاش کو کھول کر دیکھو, قبر کو کھول کر دیکھو, اب کیا عالم ہوگا. قبر میں خاک چھانی, قبر میں خاک چھانی, مگر کیا ملی, نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی. یہ عالم ہے. لہذا لیلاؤں کے چکر میں, اس دنیا کے فانی کے چکر میں گھومنے والا واللہ پاگل ہوئے, خودکشیاں کی ہیں. اس لیے آپ کو یہ جتنے ننگے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, یہ جتنے ننگے بازاروں میں گلی کوچوں میں, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ اس کی تحقیق کر لیں, ان میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو کسی خصوصاً کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہیں, یہ پاگل ہو گئے. خصوصاً لڑکے کی محبت میں گرفتار, یہ وہ پاگل ہیں. آپ ان کی تحقیق کر لیں. کیونکہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے چین نہیں رکھا, اللہ تعالیٰ نے چین اپنی یاد میں رکھا. لہذا پاگل ہے, خودکشیاں کر رہے ہیں, کیونکہ لیلا بھاگ گئی. ایک وزیر پاگل خانے گیا, تو پاگل خانے میں کا دورہ کرنے کے لیے گیا, تو اس کو پاگل خانے کا افسر دورہ کرا رہا تھا, سروے کے لیے گیا. اب وہ پاگلوں سے سوال پوچھا تھا, تو ایک پاگل نے اسے پوچھا, تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وزیر ہوں. اس نے کہا شکر ادا کرو تم صحیح جگہ آ گئے, کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میں بھی اپنے کو وزیر کہتا تھا, یہاں تمہارا بھی علاج ہو جائے گا. اب وہ ایک اگلے بڑا غصہ تو آیا, لیکن اب اس پاگل کو کیا بولے. مختلف کمروں میں گھومتا رہا, اور ایک کمرے میں پہنچا تو دیکھا ایک پاگل جو ہے وہ گمسم بیٹھا ہے, اور اپنی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے اپنی لیلا کو یاد کر رہا ہے, ہواؤں میں دیکھ رہا ہے, ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے, ہائے کہاں ہو تم, کہاں ہو تم, ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے. تو وزیر نے پوچھا کہ یہ کیوں پاگل ہوا. اس نے کہا یہ ایک لڑکی تھی, اس سے محبت کرتا تھا, اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی, حالانکہ اس نے اس کے لیے بڑے پیسے, اس کو موبائل دلائے, اس کے موبائل میں بیلنس ڈالے, کپڑے دلائے, جوتے دلائے, لیکن اس کی شادی, وعدہ اس سے کیا, شادی کہیں اور کر لی, کیونکہ اس نے فیس بک میں اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا تھا. تو اس جیسے کئی چوتیاں اس کے دام میں تھے. یہاں پر اس لفظ چوتیا کا استعمال کتنا مزیدار معلوم ہو رہا ہے نا. اور آپ جانتے ہیں کہ چوتیا کے کیا معنی ہے, بیوقوف کے. تو لہذا اس کے پاس بیوقوفوں کی کمی نہیں, کیونکہ فیس بک میں اکاؤنٹ ہے نا اس کا. اب شادی کہیں اور ہو گئی. اچھا جناب, اس نے اب آگے گیا, آگے بڑھا, تو तो देखा एक पागल है अपने दांतों से अपने हाथों को काट रहा है, सर को बालों को खींच रहा है, दीवार में सर मार रहा है, हू हा अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है। उसने कहा ये कौन है, इसको क्या हुआ? उसने कहा ये वो शख्स है जिसकी उसी माशूका से शादी हुई थी। आह मेरे शेख और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कोई मरा फिराक से कोई विसाल से महफिल में उनकी मीर कोई शादमा न था, कोई खुश न रहा। जो इन लैलाओं के चक्कर में रहा पागल हुआ, जो न पा सका वो भी पागल, जिसने पा लिया वो भी पागल। हां मगर अहले दिल ऐसे खुशबख्त हैं, हां मगर अहले दिल ऐसे खुशबख्त है जिनसे अख्तर मुझे राहे मौला मिली। हां मगर अहले दिल ऐसे खुशबख्त हैं जिनसे अख्तर मुझे राहे मौला मिली। तो मैं सुना रहा था कहां से कहां मजमून चले गया, मैं सुना रहा था किस बात को, एक अल्लाह वाले के हाल बयान कर रहा था कि मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद हजरत मौलाना शाह अब्दुल्लाह साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह रात के 3 बजे उठकर हजरत की बंदगी का आगाज मारवी रहमतुल्लाह अलैह के शेर से होता था कि इश्क मन पैदा व दिलबर नापदीद, कि मेरा इश्क तो जाहिर है, मैं एक मुट्ठी दाढ़ी रख रहा हूं, नजर को नीची कर रहा हूं, अपनी शलवार टखों से ऊपर कर रहा हूं, जमात से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा हूं। अगरचे अमेरिका, जर्मन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बर्मा, हांगकांग सारे आलम में सफर कर रहा हूं, लेकिन उस आशिक अल्लाह ताला की मोहब्बत का वो मजबूर आलम यह है, नंगी टांगे है, ओरियानी है, फहाशी है, दुबई जा रहा है, लेकिन अपनी नजर की हिफाजत कर रहा है। देखिए ना ये तो कितनी बड़ी हकीकत है कि इंसान कितनी लैलाओं को देख ले। मसलन एक आदमी अपने घर से चला बाजार गया, उसके काम है, बाजार में साइन बोर्डों को देखता जा रहा है। अल्लाह ताला इन कपड़े के इश्तिहार वालों को हिदायत दे, एक तरफ नारा मारते हैं औरतों के हुकूक का और दूसरी तरफ औरतों को कितना जलील करते हैं। ये तो जिल्लत की बात है कि इस तरह नुमाइशी उन औरतों को लगाना, उनकी तस्वीर, और कितनी बेहुदा। अल्लाह ताला उन औरतों को भी अकल दे, हमें भी अकल दे, हमें तो ये अकल दे कि हम नजर की हिफाजत करें, और उन्हें अकल दे कि अपने जिस्म को और अपने जाहिर को फरोख्त न करें। ये जो नुमाइश ये करना कैसी बेशर्मी की बात है। अब वो नजर की डालता हुआ जा रहा है, एक बोर्ड है जिस पर तस्वीर बनी हुई है, अब उसको भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है, हाय हर एक पे निकल लिया हाय। अब वो चाहे वहां खड़ा होके हाय करे या घर आके हाय करे, वो लैला उसे मिलने की नहीं है, ऐसा ही है ना। अब वो चाहे दिल में ख्यालात पकाए, उल्टा खड़ा हो जाए, कुछ भी कर ले, मिलने की नहीं है। तो ऐसी चीज जो ना मिले उस पर क्या कम करना भाई, इसलिए उसका हल यही है नजर बचाए, कोई फायदा नहीं देखने का। तो वो अल्लाह के लिए नजर बचा रहा है, इस ये चीज सबको नजर आ रही है, लेकिन जिसके लिए, जिस महबूब की खातिर से ये कर रहा है, वह दिलबर नापदीद, वो महबूब, वो दिलबर नजर नहीं आता। तो मैंने अर्ज ये किया था, वो दिलबर हकीकी दिलबर अल्लाह ताला है जो सारे आलम की लैलाओं को हुस्न अता फरमाते हैं, इनको नमक अता फरमाया, सारे आलम के माल और दौलत वालों को माल और दौलत अता फरमाया। अल्लाह ताला ने मुर्गी, कबाब और बिरयानी में कैसी लज्जत रखी, सूरज और चांद को रोशनी की भीख अता फरमाई, आम में लज्जत रखी और नस्वार में मजा रखा, क्योंकि इस इलाके में भाई इसका तस्करा जरूरी है। अलबत्ता ये मजा, चूंकि मैं نا واقف اور بے خبر ہوں. ہائے بے درد تو دردے لذت نسوار کو تو کیا جانے, ہائے بے درد تو کیا جانے. تو نے وہ مزہ تو چکھا ہی نہیں. تو میرے پیارے دوستو, آم میں اللہ تعالیٰ نے مٹھاس رکھی. کیسے میٹھے آم, سبحان اللہ. سیب میں اللہ تعالیٰ نے رس پیدا کیا, کیسی مٹھاس رکھی. ابھی برما کا حضرت والا دعوت برکاتم کے ساتھ سفر ہوا, وہاں اناناس پائن ایپل کھایا. یقین جانے میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا میٹھا پائن ایپل نہیں کھایا, اتنا میٹھا اناناس اور پائن ایپل میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا تھا, اتنا لذیذ اور میٹھا تھا. وہاں کا ایک پھل ہے, اس کا نام ہے دوریان. ایسا ہے جہاں رکھ دو آپ وہاں گھس نہیں سکتے, اتنی بدبو ہے اس کی. یعنی اگر سونگ لے نا کھا نہیں سکتا, اور کھا لے اگر کوئی اس کو نکال کے دے دے. اچھا اس کے جو وہ پتے ہیں, وہ جو اس کا پھل ہوتا ہے نا, اس میں کانٹے ہوتے ہیں, اس کا پھل میں کانٹے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یار یہ بھائی چھوڑو یہ نہیں کھانا. اور بدبو ایسی کہ اگر سونگ لے کھا نہیں سکتا, لیکن کھا لے اگر کوئی اس کو نکال کر جلدی سے اس کے منہ میں ڈال دے, اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ, نرم ملائی کی طرح. اور مٹھاس بس ایک عجیب لذت ہے, کیونکہ لذت بھی جو ہے وہ کلی مشکک ہے نا, اور کلی وہ جنس ہوتی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے. لہذا آم کی لذت اور ہے, دریان کی لذت اور ہے, اناناس کی لذت اور ہے, اور مرغی اور کباب کی لذت اور ہے. اس میں بھی تشکیق ہے. اب لذت میں بھی تو تشکیق ہے نا جی, لذت کی تشکیق پہلی دفعہ سنی ہوگی. اب یہ قاعدہ تو پڑھتے ہیں بھائی, تشکیق ہے کلی مشکیق ہے, لذت بھی تو کلی ہوگی نا. کہ اب دریان کی ایک لذت ہے, اتنا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے, اتنا اور نرم ملائی کی طرح ہوتا ہے, بالکل منہ میں ڈالیں اور گھل کے اندر چلا جائے. بدبو ایسی کہ سونگ نہیں سکتے, اور درخت ایسا, اس کا پھل ایسا کانٹے دار ہوتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. لہذا دستانے پہن کر خاص طریقے سے اس کو کاٹنا پڑتا ہے. بس میرے شیخ حضرت محمد صاحب دعوت برکاتہ نے ایک دفعہ فرمایا دیکھو یہی مثال تقوی کی ہے, کہ دیکھنے میں کیسا کانٹے کہ گناہ سے بچے, حسینوں سے نظر بچائے. اوہو یہ تو بڑا مشکل کام, اور گناہ سے بچنے کی تکلیف مشکل, لیکن اس کے بعد جب تقوی کا پھل ملتا ہے تب وہ کہتا ہے نہ شوت نصیب دشمن کی شوت ہلاک تیغ. آہ یہ دشمن کا نصیب نہ ہو, اے میرے محبوب تیرے حکم کی تلوار سے اس کی گردن اڑائی جائے. سرے دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی, دوستوں کا سر سلامت رہے کہ مشق کرنی ہے, ہماری گردن حاضر ہے, ہماری گردن پر اپنے خنجر سے مشق کر. ایسی لذت. تو دلبر, حقیقی دلبر اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک وہی عطا فرماتے ہیں, چاہے کالی ہو چاہے گوری ہو, سرخی مائل ہو یا سبزہ مائل ہو, اگر اللہ تعالیٰ ان لیلاؤں کو نمک نہ دے تو کوئی ان کو نہ دیکھے, کیونکہ اندر بھی تو کیا ہے, اندر بھی نجاست بھری ہوئی. اس کی حقیقت کو سوچ لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور فقیہ اور مفتی صحابی تھے, اور ہماری فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی فقہ ہے. فرماتے ہیں جب کسی عورت پر تمہاری نظر پڑے, کسی عورت پر نظر پڑ جائے, فوراً اس کی آلائشوں کو دیکھو کہ یہ پیشاب, گندی ہوا اور پخانہ اندر غلاظت بھری ہے اس کے اندر. سبحان اللہ, یہ صحابی کا قول ہے, صحابی فرما رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. دیکھو تم ان کے ظاہر کو مت دیکھو. میرے شیخ کا شعر ہے, گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے, گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے, وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیو. ان کے سفیدی کو نہ دیکھنا, اندر غلاظت بھری ہوئی ہے. تو میرے شیخ فرماتے کہ میرے شیخ کی بندگی کا آغاز ہوتا تھا عشق من پیدا و دل پر ناپدید، میرا عشق نظر آ رہا ہے لیکن میرا محبوب یعنی اللہ نظر نہیں آ رہا، درد و عالم ایچنی دل پر کے دید، اے دنیا والے بتاؤ پورے عالم میں تم نے ایسا کوئی محبوب دیکھا کہ بغیر دیکھے جس پر فدا ہو جائے؟ یہ اللہ کے سوا کوئی ایسا محبوب نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ حضرت استنجا کر کے وضو کرتے تھے، وضو کے بعد 12 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت کے بعد جگہ بدلتے تھے، سجدے میں ایسا روتے تھے کہ میرے شیخ فرماتے کہ ہمارا دل پھٹ، اور ہر 2 رکعت کے بعد جگہ بدل لیتے تھے. اس پر حضرت نے شعر پڑھا، آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے، دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ توڑ کے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی عاشقانہ عبادت کرنے والا روئے زمین میں نہیں دیکھا جو 8 گھنٹے عبادت کرتا ہو، 3 بجے سے لے کر دن کے 11 بجے تک. فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت 5 پارے تلاوت فرماتے تھے اور کبھی کبھی 10 پارے تلاوت، اور ہر فرماتے ہیں میرے شیخ ہر 10-20 آیت کے بعد اللہ کہہ کے نعرہ لگاتے تھے کہ جیسے جیسے دل جو ہے اسٹیم بن رہی ہے تو ڈھکن کھولتے تھے، جیسے اسٹیم بنتی ہے تو ڈھکن کھولتے ہیں ورنہ انجن بھگ سے اڑ جائے. فرماتے ہیں ایسا حضرت کے دل کا عالم ہوتا تھا کہ بس وہ اللہ کیا ہوتا تھا، مسجد کے در و دیوار ہل جاتے تھے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے حضرت پر ایک کیفیت تاری ہوئی، آنکھوں میں آنسو، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے گویا عرض کیا، آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. ایسی محبت سے عبادت فرماتے تھے. اس کے بعد قصیدہ بردہ پورا علامہ بوسیدی رحمت اللہ علیہ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی محبت میں جو اشعار ہیں جس کی 7 منزلیں ہیں وہ پوری روزانہ پڑھتے تھے حضرت، اور مناجات مقبول جو قرآن پاک اور حدیث پاک کی دعاؤں کا مجموعہ ہے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا تالیف کردہ، جس کو 7 منزل پر 7 دنوں پر تقسیم کیا، ہفتے کو شروع کرے جمعے کو مکمل ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری روزانہ پوری پڑھتے تھے وہ، اور 12 تسبیح، پھر فجر اشراق، اور پوری 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت 17 برس رہے، حضرت کی خدمت کرنا، حضرت کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو. اب یہاں یہی تو مشکل تھی کہ صاحب ہمیں تو گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، ہم اس گناہ کے تقاضے کو چھوڑ کر کیسے گناہ سے بچیں؟ فرمایا یہی چیز تو سیکھنے کی ہے، اس لیے تقوی دیکھنے کا چیز نہیں ہے، سیکھنے کی چیز ہے. علم سننے اور پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں کہ علم سیکھنے کی چیز ہے. علم پر عمل کیسے کرنا ہے؟ اب ہم کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جیسے بھائی ہاتھ جب باندھے، اب ہاتھ تکبیر نماز میں تکبیر مردوں کے لیے سنت طریقہ یہ ہے ہاتھوں کی ہتھیلی قبلے کی طرف ہو اور کان کی لو تک لے جائے، یہ سنت طریقہ. کیسے؟ ہاتھ کی ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، انگلی کا رخ آسمان کی طرف ہو، وایت رکو اعلی حالیہ، اور اس کو انگلیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، نہ بند کرے نہ کھول کے رکھے بلکہ درمیانی حالت میں، اور کان کی لو تک لے جائے. اور بعض لوگ جب ہاتھ باندھتے ہیں تو اپنی گردن ایسے کرتے ہیں، ایسے نہ کرنا چاہیے، علماء نے اس کو منع فرمایا، بلکہ اپنی گردن رکھے، نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے اور ہاتھوں کی کو لے جائے بالکل اور قبلے کی طرف ہو، ایسے نہ کرے. حضرت ہردوئی فرمایا کرتے تھے اپنے منہ پر تھپڑ مت مارو، ایسے مت کرو بلکہ ایسے رکھو. لیکن مسلمان ہم لوگ زمانے سے نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز سنت کے خلاف کیوں؟ اس لیے کہ کبھی نماز سیکھی نہیں ہے. اور جب ہاتھ باندھے، ہاتھ کی ہتھیلی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے، 3 انگلیاں سامنے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا دے اور اس کو ہاتھ چھوڑ دے، خود بخود تحت سرہ ناف کے نیچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، تحت سرہ ہاتھ پہنچ گیا، یہ سنت طریقہ. تو یاد رکھیے گا علم سیکھنے کی چیز ہے، تقوی سیکھنے کی چیز ہے. اللہ تعالی کی محبت سیکھنے کی چیز ہے. اس لیے میرے شیخ کا شعر فرماتے ہیں، سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میں خانے، دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے. کہ یہ جو خانقاہ ہے، جس کا مقصد خانقاہ، یہ اصل میں اللہ تعالی کے عشق و محبت کی درسگاہ کا نام ہے، جہاں پہ اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے. لیکن سکھانے والا کون ہے؟ وہ خود کسی سے اللہ کی محبت سیکھا ہوا ہے. جیسے میرے شیخ نے زندگی گزاری اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، اپنی اصلاح کے لیے، کہ گناہ چھوڑ کر اللہ تعالی کے فرما بردار بندے بن جائے. دیکھیے آج ہمیں معلوم ہے، گناہ نہ کرنے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکل شیئن معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین. ہر چیز کا ایک معدن، معدن یعنی ایک خزانے کی ملنے کی جگہ ہوتی ہے. جیسے کان ہوتی ہے، سونا سونے کی کان سے ملتا ہے، کوئلہ کوئلے کی کان سے، نمک نمک کی کان سے، اسی طرح سے تقوی یعنی گناہ کا تقاضا ہوتے ہوئے گناہ سے بچنا، یہ کیا ہے؟ قلوب العارفین، اللہ والوں کے دل ہیں، ان کے دل سے یہ چیز ملتی ہے، صحبتوں میں بیٹھنے سے یہ چیز ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صحبتوں میں اثر رکھا ہے. میرے شیخ کا برما میں سفر ہوا، 1998 کی بات ہے، تو جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پڑوس میں ایک نوجوان تھا. ایک دن وہ بھی ایسے ہی آ گیا، اس کو نہ اردو آتی، حضرت کو اس کو اردو نہیں آتی، حضرت کو برمی نہیں آتی. اب اس نوجوان کا عالم کیا، ہاتھ میں سونے کی کڑے، ادھر ڈوریاں، گلے میں چین، سونے کی چین، جبکہ مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے. سونے کی چاہے چین ہو، چاہے بریسلٹ ہو، چاہے انگوٹھی ہو، ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی اور چست پتلون پہنی ہوئی اس نے، بڑے بڑے اتنے کندھوں تک بال اس کے، بالکل گویا کہ جینٹل مین، آزاد بنا ہوا. اور یاد رکھیے کہ چاندی کی انگوٹھی کا استعمال بھی 4.5 ماشے سے کم ہو تب جائز ہے. اب انگلیوں پہ دو دو تین تین انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی مرد کے لیے تو اجازت ہی نہیں ہے پیتل کی انگوٹھیاں یا فلاں فلاں. اور سب سے بڑھ کر اپنے اکابر علماء کو دیکھیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں کہ کیا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں. اب اس نوجوان کا یہ حلیہ، چست پتلون، ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ آدھی آستین کی، ہاتھوں میں سونے کے بریسلٹ کڑے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، سونے کی چین. میں بھی اس سفر میں حضرت کے ساتھ تھا، اور بڑے بڑے بال. اور وہ ایک دن آ گیا حضرت کے مجلس میں آ گیا، سارے مجلس والے اب انسان ہے دیکھے حیران ہو گئے. اب وہ آئے اور چلا گیا. اب وہ شخص نوجوان اردو نہیں سمجھتا تھا، حضرت کو برمی نہیں آتی تھی. اگلے دن دیکھا وہ پھر آ گیا مجلس میں. اب جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، کھانا تناول فرما کر جب باہر آئے تو دیکھا وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے. حضرت کھانے کے بعد چہل قدمی کا معمول تھا، حضرت چہل قدمی فرما رہے تھے. اب وہ سب کھڑے، وہ نوجوان بھی بڑی محبت اور عقیدت سے حضرت کو دیکھ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ان اللہ والوں کے دل میں جو اللہ کی محبت اور انوار ہوتے ہیں، اس کا اثر ان کے چہرے پر ہوتا ہے. چہرے پہ جو انوارات الہیہ ہوتے ہیں، تجلیات الہیہ، ان کے چہرے کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے. اب حضرت اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ حضرت کو محبت سے دیکھے جا رہا ہے. تب حضرت سب سے فرمایا دیکھو، خبردار، اس نوجوان کو کوئی نصیحت نہیں کرے گا، اس کو آنے دو، اس کو خبردار کوئی کچھ بھی نہ بولے، اور اس کو خاموشی سے بس آنے دو. حضرت کا وہاں ایک ہفتے کا سفر تھا، اور دو تین مجلس میں آیا. ایک دن وہاں حضرت بیعت فرما رہے تھے. اب اس وہ نوجوان جو کہ تصوف بیعت کو جانتا بھی نہیں، وہ نماز نہیں پڑھنے والا ملا بیزار، ملا کو دیکھتے ہی رستہ بدل لے, نیک لوگوں کو دیکھ کے رستہ بدلنے والا, وہاں بتایا لوگوں نے. اب وہ عالم یہ کہ حضرت کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے اور بیعت کو جانتا نہیں, حضرت اوروں کو بیعت فرماتے, اس نے بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا. بعد میں کسی نے اس سے پوچھا, تمہیں کسی نے کہا تھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. کہا پھر تم نے ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا بس ان کا چہرہ دیکھ کر میرے دل میں, اب وہ برمی میں کہہ رہا ہے, پوچھا کہ تمہیں ان کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہا نہیں ان کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کہا پھر کیا چیز تمہیں لے کر آتی یہاں پہ؟ کہا ان کا چہرہ, ان کی آنکھوں میں آنسو, بس میرا دل چاہتا ہے میں سارا دن بیٹھا ان کو دیکھتا رہوں. کہا تم بیعت کیوں ہوئے, تم نے ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا مجھے نہیں پتا میں کیوں بیعت ہوا, لیکن جب یہ لوگ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے تھے میرے دل میں بھی ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے کہا میں بھی صلی اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا. اس نے ہاتھ رکھا, وہ بیعت ہو گیا. حضرت نے فرمایا اب بھی خبردار اس کو کوئی کچھ نہ کہے. یہ برما کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو, 1998 کا, اور میں خود موجود تھا اس مجلس میں. اگلے دن وہ رات کا وقت تھا, بیعت ہوئے. اگلے دن وہ نوجوان آیا, اب اس کا عالم دیکھا, اس کا حلیہ بدلا ہوا, پتا نہیں کہاں سے وہ کرتا شلوار مانگ کے لے آیا, اور اس کے جو بال اتنے بڑے بڑے کندھے تک تھے وہ بال بالکل چھوٹے ہو گئے. ہاتھوں میں نہ انگوٹھیاں, نہ ہاتھوں میں بریسلٹ, نہ گلے میں سونے کی چین. اب وہ حضرت کے پاس آیا ایک شخص کو لے کر, کہا حضرت سے کہو کہ مجھے داڑھی رکھنی ہے, آپ میرے لیے دعا فرمائے. اور اس نے کہا کہ حضرت سے کہے کہ یہ ایسی ٹوپی حضرت پہنتے تھے, یہ پانچ کلی والی ٹوپی. اس نے کہا حضرت سے کہیں کہ یہ ٹوپی مجھے دے دے, ایسی ٹوپی مجھے بھی دے دے. اب آپ بتائیے, وہ شخص جو اردو سمجھتا نہیں ہے, حضرت کو برمی آتی نہیں ہے, کیا چیز ہے جو اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ میرے پیارے دوستو, یہ وہ درد بھرا دل ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے, آج ہماری تقریر سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. ہم اپنی تقریر میں کوئی نہ دھرنے کی باتیں کرتے ہیں, نہ سیاست کی باتیں کرتے ہیں, نہ حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں. کیا بات ہوتی ہے؟ قال اللہ قال الرسول, اللہ تعالی کی بات, دین کی بات, لیکن ہماری باتوں میں کوئی اثر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے, ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے, لہٰذا ہماری بات کا کسی پہ اثر نہیں ہے. اور حضرت والا زبان خاموش ہے, کچھ جو فرما رہے وہ سوجھ نہیں رہا, سمجھ نہیں رہا, لیکن اس کا عالم یہ, اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے. اس سے پوچھا کسی نے, جب حضرت تقریر فرماتے ہیں تو تمہیں تو اردو آتی نہیں, تم کیا سنتے ہو؟ اس نے کہا, کہنے لگا کہ مجھے اردو سمجھ میں تو نہیں آتی, لیکن حضرت کو کچھ فرما رہے ہوتے ہیں, وہ جو کانوں کے ذریعے سے وہ الفاظ میرے جو دل میں جاتے ہیں, بس مجھے دل میں ہوتا ہے کہ کچھ فرما رہے ہیں, اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے. اب آپ بتائیے کیا چیز ہے؟ اس کو ہم اپنی عقل سے تول سکتے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے میرے دوستو جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قلوب ومعدن التقوی قلوب العارفین, یہ اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں. لہذا ان کے دل سے ایک وہ شخص جو سب تماشا دیکھنے بھی آتا ہے اس کا یہ حال ہے, تو جو اللہ والوں کے پاس اللہ کی محبت کے لیے اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے گا اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ صرف چند مجلسوں میں, تھوڑی دیر میں اس کا حلیہ بدل گیا. نہ حضرت نے اس کو بال کاٹنے کو فرمایا, نہ داڑھی کو فرمایا, نہ ٹوپی پہننے کو فرمایا, نہ یہ فرمایا کہ اپنی ٹخنے کھولو, نہ انگوٹھی اتارنے کو, نہ بریسلٹ اتارنے کو, نہ سونے کی چین اتارنے کو. لیکن اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں, ان اللہ والوں کی صحبت سے محبت کے لیے قبول فرماتے ہیں, اس کے دل کو خود سمجھ میں آتا ہے, دیکھو یہ نالائق حرکت ہے, یہ کام نہیں کرنا, وہ کام کرنا ہے جس سے میرا محبوب خوش ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگے, یا اللہ اپنی محبت دے دیجئے, اپنی قرب عطا فرما دیجئے. اور یہ محبت اور قرب قاعدہ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے میرے دوستو, بڑی عجیب چیز ہے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کسی اللہ والے سے محبت کر کے دیکھے, پھر دیکھیے کیا مزہ ہوتا ہے. میں واللہ مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں, جمعے کا دن ہے, یہ مزہ میں نے اٹھایا ہے تب یہ بات کہہ رہا ہوں میں, الحمدللہ. ایسے نہیں, اس کی لذت اور پھر کیا عمر تھی میری؟ صرف 21 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے شیخ کے پاس بھیج دیا. 21 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کیسے دل کیا کیا چاہتا ہے کہ میں یہ. اس وقت تو عالم یہ ہوتا ہے کسی بڑے کی بات بھی نہیں سنتا, یہ عمر ایسی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے بس مجھے سب کچھ پتا ہے, باقی کسی کو کچھ نہیں پتا. بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دے, کسی اللہ والے کی محبت عطا فرما دے. اس کی محبت سے جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی اور رحمت ہوتی ہے میرے دوست, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر اس کا یہ عالم ہوتا ہے, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و بارک و سلم. یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجیے, خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری غفلتوں کو. یا اللہ میرے گناہوں کو, میری غفلتوں کو, میری نجاستوں کو, میری نافرمانیوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ تعالی, یا ہم سب حاضرین میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے, ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے, بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے ہم سب کو بچا لیجیے, اپنے فضل خاص کو ہم سب پر عام فرما دیجیے, اپنی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے, یا اللہ اپنی محبت, یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, اپنا قرب اور تعلق عطا فرما, ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص کو ہم پر عام فرما دیجیے, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ تعالیٰ اب ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے, ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی وہ محبت اور وہ تعلق اور ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے, اور ایک لمحہ اور ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ ہماری بندگی کی گندگی کو معاف فرما دیجیے, نجاست اور غلاظتوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ جو زمانہ, جو زندگی, جو وقت, جو مال ہم نے آپ کی نافرمانی میں گزارا, خرچ کیا, معاف فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ کر کچھ بھی نہ ملا, کچھ نہ پایا, یا اللہ تعالیٰ محروم کے محروم رہے, جس دنیا پر مرے تھے وہ دنیا بھی بے وفا نکلی, کچھ نہ ملا. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں, ہم سب کو اپنا با وفا بنا دیجیے, شریعت و سنت پہ چلنے والا بنا دیجیے, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجیے, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ اپنی وہ محبت عطا فرما کہ ہم آپ کے دین پر, آپ کی شریعت پر محبت سے چلیں. یا اللہ تعالیٰ 100% تقوی والی حیات عطا فرما دیجیے, اور یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہماری جانوں پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ زندگی گزارتے گزارتے, گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی, عمر گزرتی جا رہی ہے یا اللہ, لیکن ہم آپ ابھی تک غفلتوں میں ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہمیں ہماری غفلتوں کو توجہ سے تبدیل فرما دیجیے, اپنی نسبت, اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجیے, اپنا فضل فرما دیجیے, اپنا فضل فرما دیجیے, ہمارے ملک میں امن قائم فرما دیجیے, شریعت کو قائم فرما دیجیے. یا اللہ سکون عطا فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ بے برکتی کی چیزوں کو دور فرما دیجیے, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجیے. سارے عالم میں, اسلام میں اللہ جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما دیجیے, ہم مسلمانوں کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ, یا اللہ عزت اور شان و شوکت عطا فرما دیجیے, اپنا فضل فرما دیجیے, اپنا فضل فرما دیجیے, اپنے نام ایک پاک کے صدقے میں, یا اللہ تعالیٰ ایمان کے صدقے میں, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجیے, ہماری مدد فرما دیجیے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا